ألف والله چمبے دل گوٹی میرے من وچ مرشد لائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سوالات ہمارے پاس پہلے کی طرح آج بھی بہت سارے ہیں, کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں یہ شامل ہو جائیں. پہلا سوال شامل کرتے ہیں جی, ابو بکر ہے فیصل آباد سے, یہ لکھتے ہیں کہ جی حضرت جی یہ فرمائیے گا کہ برزخ شروع کہاں سے ہوتا ہے, اور دوسرا جب روح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتی ہے تو وہاں کا منظر کیسا ہوتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. برزخ کے بارے جو تعلیمات نبوی میں اللہ صاحب الصلاة والسلام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم کے ساتھ ساتھ برزخ بھی چلتا ہے. برزخ الگ, الگ عالم ہے, الگ دنیا ہے, لیکن اسی عالم کے ساتھ زمین سے عرش علا تک برزخ کا وہ طبقہ ہے جو نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے, درجہ بدرجہ اپنے مقام پر ہوتے ہیں, اور نیچے سجین تک وہ طبقہ ہے جس میں بیسک بنیادی طور پر تو کفار ہوتے ہیں یا پھر خطا کار جو اپنے اپنے درجے کے مطابق اس میں, اور یہ ایک عالم ہے جو قیامت تک رہے گا, قیامت کے اور دنیا کے درمیان ہے. اس دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں, ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا ایک آدمی سے, گلی میں میری ملاقات ہو گئی, تو مجھے روک کر کہنے لگا کہ میرے خیال کو 8 فٹ 6 فٹ چوڑی ہوگی, 7 فٹ چوڑی ہوگی گلی, اتنی گلیاں ہوتی ہیں گاؤں میں. تو گلی کے بھی ایک کنارے پہ نہیں تھا, ایک سائڈ پہ چل رہا تھا, تو مجھے روک کر کہنے لگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے اس دیوار تک میں 8 قسم کی مخلوق دیکھ رہا ہوں.
اچھا, تو صحیح,
ہمیں نہیں خبر کہ اس عالم میں بھی اس کی کتنی ایسی مخلوق ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی.
بالکل ایسے,
وہ ایک صاحب کشف تھا, ولی اللہ تھا, تو ملاقات ہو گئی گلی میں, علیک سے لے کوئی تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو بات بتاؤں. بتاؤ, کہنے لگا یہاں سے اس دیوار تک مجھے
8 قسم
کی مخلوق میں دیکھ رہا.
سبحان اللہ.
تو برزخ ہماری ظاہری آنکھ سے پنہا ہے,
صحیح,
لیکن ساتھ ساتھ چل رہا ہے,
اس عالم کے ساتھ ساتھ چل
رہا ہے. جہاں تک بارگاہ نبوی میں روح کی حاضری کا تعلق ہے تو ہر روح کا منظر اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے.
ٹھیک,
اتنی اس کے دل میں روشنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارگاہ نبوی میں روح کا حاضر ہونا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے.
اچھا,
بہت ہی خاص بات.
سبحان اللہ. اور خاص لوگوں کے لیے,
خاص لوگوں کے لیے ہے, اور ہر روح حاضر نہیں ہو سکتی. بہت ہی جس پر اللہ کا احسان ہو.
سبحان اللہ.
اور اس کے لیے صوفیاء عمریں لگا دیتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, شریعت کی پابندی کرتے ہیں, کیونکہ بنیاد حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اب کس روح کا کیا حیثیت ہے وہاں, کس انداز سے پیش کی جاتی ہے، تو ہر روح کی اپنی بصارت ہے، بصیرت ہے، اپنی استعداد ہے،
جتنی کسی میں استعداد ہوگی
کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ منظر ہوگا
صحیح،
چونکہ ہر ایک کو اپنی استعداد کے مطابق نظر آتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی استعداد
ہے.
صحیح. محمد شعیب لاہور سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی میرا سوال یہ ہے اور یہ بڑا ایک کامن سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ گھر میں جو نیوز پیپر آتے ہیں وہ جب کافی سارے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ردی میں سیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان پر اللہ تعالی کا نام، آیات کریمہ کا ترجمہ اور دینی آرٹیکل موجود ہوتے ہیں، تو کیا نیوز پیپر کو بیچنا جائز ہے؟ اور اگر یہ بے ادبی ہے تو پھر پرانے نیوز پیپر کا کیا کیا جائے؟
گزارش یہ ہے جی کہ ان چیزوں کو کہیں تو کسی نے ڈسپوز آف کرنا ہے.
صحیح.
اور یہ اچھی بات ہے کہ دینی موضوعات پیپرز میں بھی آتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں. اب یہ آگے جو نیوز پیپر خرید کر استعمال کرتا ہے یا جو بیچتا ہے، اگر اس نے احتیاط کرنی ہے تو ایسے صفحات جن پر دینی ہوں یا آیات کے تراجم ہوں نکال لے، انہیں الگ سے جلا دے، تلف کر دے.
صحیح.
اور یا پھر جس نے خریدا ہے وہ یہ کر لے،
جس نے ردی خریدی ہے
وہ بھی تو مسلمان ہے.
بالکل صحیح.
کیونکہ ملک مسلمانوں کے عموماً تو اکثر تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو وغیرہ ان چیزوں میں وہ اثر نہیں رہتا.
اچھا.
جن کاغذوں پہ آپ آیات لکھ دیتے ہیں تو وہ جو انوارات ہیں اس میں وہ نہیں رہتے، اس
وہ نہیں رہتے،
اس کی جو کیفیات ہیں وہ نہیں رہتی.
صحیح.
تو بہرحال احترام لازمی ہے، ممکن ہو تو آپ ردی بیچتے ہیں تو اس میں سے ایسے ورق نکال لیں، سارا پیپر تو نہیں بھرا ہوتا.
جی ہاں.
تو نکال لیں،
ظاہر بات ہے کہ پیشانی کے ساتھ
تھوڑا سا جلا دیں.
صحیح.
یا پھر جس نے خریدا ہے وہ آگے اس میں ردی میں چیزیں لپیٹ کر بیچتا ہے تو وہ کچھ چھانٹ کاٹ کر لے.
صحیح.
جو نہیں کرے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے.
صحیح.
اب یہ اتنی مین ویف نکالنا ممکن نہیں رہتا ہر ایک کے لیے.
صحیح. اچھا حضرت جی، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، اس پہ ایک دفعہ میں نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی. یہ جو گاڑیوں کے اوپر اس میں اللہ لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ گاڑیاں ورک شاپ میں بھی جاتی ہیں، وہ گاڑیاں پھر سروس اسٹیشن بھی جاتی ہیں، پھر ان گاڑیوں کو خود سے بھی جب صاف کرتے ہیں تو وہی ٹائروں کے اوپر کپڑا مارتے ہیں اور اسی کپڑے سے اس میں اللہ بھی صاف کرتے ہیں. جب میں نے اس سے کہا کہ اس کپڑے کو اپنے منہ پہ مارے تو کہتے ہیں کہ نہیں، تو میں نے کہا اس میں اللہ پہ مار رہے ہو، منہ پہ مارتا ہے تو میرا لگتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا روشنی فرمائیے گا کہ
اصل بات یہ ہے کہ لوگ دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں.
صحیح.
یعنی اب گاڑی پر اگر آپ کوئی آیت لکھتے ہیں تو اس سے مراد آیت کی ترویج یا آیت کی تشریح نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس میں سے پیسے آئے، دولت آئے، کوئی دنیا کا فائدہ ہو.
بالکل. اور گاڑی کو نظر نہ لگے، گاڑی
کوئی نہ کوئی مطلب ہے جو
مراد اپنا ہی ہے.
اس میں الہی لکھتے ہیں یا آپ اسماء الہی میں سے کچھ لکھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتے ہیں یا آیات لکھتے ہیں، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ محفوظ رہے یا اس سے ہمیں دنیا کے فوائد ملیں.
صحیح.
تو بنیادی طور پر دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا ہی جرم ہے.
اچھا.
دنیا کو دین کے لیے آپ استعمال کریں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دین دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے. دین
سبحان اللہ
رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے.
نہیں.
بنیادی طور پر تو ہمارا تو یہ اب مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دنیا کی چیز نتھی نہ ہو تو ہمیں دین کی. اب کتنے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، کسی کا کوئی دینی مقصد ہوتا؟
سب اپنے مفاد.
یا کسی نے کوئی دینی مقصد وہاں سے حاصل کیا، حالانکہ وہ تو دین کے علمبردار تھے اور دینی کام کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے.
صحیح بات ہے.
تو اگر آپ مزار پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے، یا یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے تو دین کی بڑی خدمت کی، مجھے بھی توفیق عطا فرما.
سبحان اللہ.
وہ تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی بے ادبیاں تو ہمارا میرا خیال ہے زندگی کی ایک ربش بن گئی ہے.
صحیح. اچھا اس حوالے سے یہ جو جا کے مزارات کے اوپر اور اپنے مفاد کی خاطر دعائیں مانگتے ہیں، میں ایک ایسے ہی ایک صاحب تھے، وہ بھی کسی دربار سے منسلک تھے، اور وہ اسپیکر کے اندر اعلان فرما رہے تھے کہ آپ جتنے لوگ ہیں آپ کی شفاعت کا ذریعہ میں ہوں، جب آپ میرے تک آ گئے اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یہ کیا مطلب وہ؟
نہیں، اس کا مطلب ہے آپ جنت میں جائیں گے لیکن پیسے مجھے دیں.
اچھا. اسی میں پیسوں کی گیم ہے.
بھائی جب تم دنیا پیدا نہیں کر سکتے اپنے لیے تو کسی کو آخرت کیا دو؟
سبحان اللہ.
دیکھنا، ایک چڑیا بھی اپنے بچے پال لیتی ہے، اللہ کریم نے اسے اتنا شعور بھی دیا ہے اور اتنے وسائل بھی پھیلا دیے ہیں کہ وہ بھی چوگا لے آتی ہے اپنے بچے پال لیتی.
صحیح.
انسان ہو کر بقائمی ہوش و حواس دنیا میں رہ کر جائز وسائل سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش نہ کر سکے، اور بندہ اس سے امید رکھے کہ یہ میری آخرت سنوار دے،
آخرت سنوار لے گا،
پھر امید رکھنے والے کی جہالت.
جہالت ہے نا یہ، تو پھر وہ اس کو پتا اس وقت چلے گا کہ جب حساب کو دینا
پڑے. دنیا ایک آسان سا کام ہے، مومن بھی کرتا ہے کافر بھی کر لیتا ہے.
صحیح.
شریف آدمی بھی کرتا ہے، جس کے پاس شرافت نہ ہو وہ بھی اپنے گزارا کر لیتا ہے، بچے پال لیتا. تو جو یہ بھی نہیں کر سکتا وہ آخرت کا کیا کرے گا؟
اللہ اکبر. اور آخرت میں وہ اپنے لیے کیا کرے گا اور دوسروں کے لیے؟
ایک آدمی سکہ کما نہیں سکتا، دوسروں کو سونا کیا بانٹے گا؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو یہ شعور کی بات ہے، فکر کی بات ہے، لوگوں میں سمجھو. ہم ساری عمر دنیا تلاش کرتے مر جاتے ہیں، اگر ہم دین تلاش کرتے تو شاید ہمیں دنیا کے لیے در بدر نہ ہونا پڑتا.
نہ ہونا پڑتا، کوئی شک نہیں.
ایک بندہ ہے، وہ بھی میرے اور آپ جیسا بندہ ہے، اب اس سے آپ کیا طلب کرنے جاتے ہیں؟ بندہ بندے کو کیا دے گا؟
کیا دے گا؟
وہاں دین سیکھنے جائیں، وہ دین دار ہے، وہ تو بات بنتی ہے کہ وہ خود بعمل مسلمان ہے، ہم بھی اس کے پاس بیٹھیں تو کچھ ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے.
صحیح.
کیونکہ انسانی مزاج ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے اثر پذیر ہوتا ہے، اچھوں کی محفل میں بیٹھے گا اچھا ہو جائے گا. تو باقی رہا دنیا کا کام، اس کے لیے کسی بزرگ کی، کسی مزار کی ضرورت نہیں. معروف ذرائع اللہ نے دی ہیں، جو بھی محنت کرتا ہے اپنا حصہ پا لیتا.
بے شک، بے شک.
تو یہ جہالت ہے.
حضرت جی، اور بھی سوالات ہیں اور اس سے ملتا جلتا بھی ایک سوال ہے جو میں وقفے کے بعد آپ کے گوش گزار کروں گا. ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333-4955-021. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، questions@almurshad.tv. اس پہ آپ ہمیں میل کیجیے، آپ کا سوال پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور اگر آپ سابقہ پروگرامز جو ہمارے گزر چکے ہیں دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ نوٹ کر لیجیے، almurshad.tv. اس میں آپ کو ہمارے تمام وہ پروگرامز جو گزر چکے ہیں مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بات پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، وقفے پہ جانے سے پہلے بڑی شاندار گفتگو چل رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ جس میں بچوں کو جو شخص روٹی روزی نہیں اپنی حق حلال کی کمائی سے دے سکتا وہ کسی دوسرے کو جنت میں کیا لے جائے گا. ایک روٹی روزی سے ایک سوال، پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست آئے، بیسیکلی وہ کسی کے ریفرنس سے آئے اور ان کا یہ مقصد تھا کہ میں انہیں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایڈجسٹ کروا دوں. तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने फार्मा करनी नहीं है। मैंने क्यों नहीं करनी? कहते हैं वो मेरे अंदर का प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी अंदर का क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं वो असल में फार्मा मैंने कुछ 14 साल की है, मैंने मेडिसिन सेल की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जायज नहीं है। मैंने कहा जी ये कैसे पता चला जायज नहीं है? कहते हैं कि ये वो जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 10 रुपए है, उसके बाद उसकी जो प्राइस होती है जो उसके ऊपर प्रिंट होती है वो 600 रुपए होती है, बीच में डॉक्टर को 200-300 रुपए रिश्वत देना पड़ती है। तो जब ये सारे मामलात होते हैं तो मुझे यूं लगता है कि मैं लोगों के साथ धोखा कर रहा हूं और मैं ये जो कमाई यहां से कमा रहा हूं ये हराम है। तो मैंने कहा फिर? कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मसला हो सकता है।
बात तो उनकी दुरुस्त है और ये जुल्म है। दवा जो आप देते हैं ये महज आपकी कमाई का जरिया नहीं है, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपका रोजगार है, आपने 10 रुपए की दवाई अगर बनाई है तो आप ज्यादा आपके मजीद अखराजात होंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, ये वो, तो वो डालकर अगर आपके 15-16 बन जाते हैं तो आप 20 ले लें।
बिल्कुल सही।
अब बुनियादी तौर पर उस 10 का 600 लेना तो इंसानियत के साथ जुल्म है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो बीमारी है और वो 20 रुपए से ठीक हो सकते हैं लेकिन 600 की दवाई नहीं खरीद सकते।
बेशक
ये जुल्म है। दूसरा ये जुल्म है कि आपको पता है, डॉक्टर को भी पता है इसकी लागत इतनी है, तो आप उसे रिश्वत भी देते हैं, फिर वो मरीजों को खामखा वो लिखता है। जब रिश्वत लेता है तो किसी को चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, उसने तो बेचनी है।
जी हाँ, ऐसे ही होता है,
तो वो लिखता जाएगा। तो ये दूसरा जुल्म है। तो ये जुल्म दर जुल्म जो हो रहा है इसका जिम्मेदार करने वाला भी है, उसका काम करने वाला बेचने वाला भी है, डॉक्टर भी है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार मुल्क का हुक्मरान है, हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती एजेंसियां हैं। हुकूमत किस लिए होती है? सिर्फ रूल करने के लिए नहीं होती, इंसानी माशरे में जो लोग उसके मातहत हैं उनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए होती है।
बिल्कुल सही।
और ये इंसानी हुकूक पर डाका है। और ये हमारा पाकिस्तान में तो अल्लाह हमें माफ करे, हमने ये समझ लिया है कि हम मुसलमान हैं, जन्नत तो हमारी हो ही गई, तो ये लूट मचा रहे हैं।
जी हाँ, अब देखिए ना, जिन्हें हम मसीहा समझते हैं डॉक्टर साहबान, वो अपने हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर जहां फ्री इलाज होता है वहां वो ऐसी महंगी मेडिसिन लेके लोगों को देते हैं।
तो कमीशन लेते हैं ना, उधर से या लेबोरेटरी से कमीशन लेते हैं, कहते हैं फलां लेबोरेटरी से टेस्ट।
जी हाँ,
तो ये सारा जुल्म है।
एक टेस्ट की जरूरत होती है, 10-10 टेस्ट लिख देते हैं।
पिछले दिनों अमेरिका से मुझे फोन आया एक बच्ची का, उसका बच्ची बच्चा होने वाला था, तो मैंने कहा तुम पहले चेकअप कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो उसने मुझे बताया, मैं डॉक्टर के पास गई हूं, तो डॉक्टर कहते हैं कि इंतजार करो 10 दिन 15 दिन, अगर कोई मुश्किल आई तो, नहीं तो अगर 2 दिन 4 दिन ज्यादा हो गए कोई हर्ज नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे की पैदाइश में 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, कोई 10 दिन पहले पैदा हो जाता है, कोई 10 दिन बाद होता है, तो ये 10-15 दिन का फर्क आ जाना ये कोई बात नहीं है। हाँ, कोई अगर ये हुआ कि कोई बिल्कुल ही समझा कि नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं हो सकता तो फिर ऑपरेशन करेंगे, करना नहीं, इंतजार करो। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसका बच्चा नॉर्मल तरीके से हो गया, 15 दिन बाद हुआ, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से, जो उसे तवक्को थी कि इस स्टेज पे होगा, उससे 10-15 दिन बाद हुआ नॉर्मल, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। यहां किसी को चाहिए हो या ना चाहिए हो, हर बच्चे ही ऑपरेशन से पैदा होगा।
बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
डॉक्टर सिर्फ फीस लेने के लिए कह देते हैं, ये सारा हराम है और इसका मुआवजा होगा और इससे बचना चाहिए। और लोगों को भी अल्लाह पे एतमाद करना चाहिए। हमारी नस्लें घरों में पैदा हुई, कोई दाई भी नहीं थी, हमारी माए दादियां बड़ी बूढ़ियां ही दाई होती थी, کوئی ڈاکٹر نہیں آیا, ہمارے ساری اولاد ایسی ہوئی. اب جس کو پوچھو آپریشن کرا رہا جی, ڈاکٹر کا آپریشن کرا دو.
تو پھر اس دوست کے لیے کیا مشورہ ہے, وہ اس جاب کو چھوڑ دے؟
اللہ کی زمین میں بڑے مسائل ہیں جی, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ فارما میں ہی جائے. اگر اس کا ضمیر جا کے آئے تو خلاف ضمیر کام نہ کرے اور کوئی شعبہ اختیار کر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, دنیا میں بہت سے کام ہے جی, کوئی شک نہیں. چلے جی, یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ اگر چار بھی پروگرام کریں تو کم ہے, کیونکہ جتنی لوٹ مار یہ ڈاکٹر یاد کرتے ہیں یہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. چودھری سعید ہیں جی چکوال سے, یہ لکھتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جب قرآن پاک کو چھوا جائے یا قرآن پاک ہاتھ میں لیا جائے تو کیا وضو کرنا لازم ہے؟
قرآن کریم میں آئے کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے وہ پاک فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں, پاکیزہ ہیں.
صحیح.
اس سے علماء نے اخذ کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے. اس پہ تو سارا عالم متفق ہے, عالم اسلام, کہ پاک ہونا چاہیے.
صحیح.
مثلا عورت کو مینسز ہو گئے ہیں تو وہ پاک نہیں ہے, قرآن کو چھوئے نہیں. مرد اگر باوضو یا اس کی پاکیزگی اس میں نہیں ہے, یا غسل جنابت ہے یا کچھ ہے, اس حالت میں قرآن کو نہ چھوئے. سوال آ جاتا ہے طہارت پر کہ طہارت سے کیا پورا وضو مراد ہے یا ویسے پاک ہونا مراد ہے؟
صحیح.
تو علماء متقدمین نے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ساری, چونکہ بیسیکلی عربی میں ہیں کتابیں, تو اس میں طہارت ہونا شرط لکھا ہے. اب جب ہمارے اردو والے حضرات آئے تو انہوں نے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا.
صحیح.
اور اس سے میری اپنی ذاتی رائے میں بہت سے قرآن پڑھنے والوں کو پڑھنے سے محروم کر دیا, چونکہ ہر بندہ ہر وقت باوضو رہ نہیں سکتا. جب ہم طہارت کا مفہوم قرآن سے تلاش کرتے ہیں تو اصحاب جو مسجد قباء کی بستی تھی تو ان کے بارے اللہ کریم نے نازل فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ متطہرین ہیں, یہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں, یہ طہارت پسند کرتے ہیں. رب اللہ یحب المتطہرین, اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھی تم کیا طہارت کیا کرتے ہو, تم ہر وقت باوضو رہتے ہو, یہ کیا کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ, ہمارا اس بستی کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم طہارت پانی سے کرتے ہیں.
صحیح.
ورنہ تو طہارت مٹی کے ڈیلوں سے بھی ہو جاتی ہے.
جی جی.
لیکن ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آدمی رفع حاجت کے لیے جائے یا وضو توڑے تو طہارت پانی سے کر لے تو وہ متطہرین میں ہے, اور اس حالت میں قرآن کو چھو بھی سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے.
صحیح, بالکل صحیح.
جو لوگ پانی سے طہارت نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ کم از کم پانی سے طہارت کریں.
صحیح.
ورنہ وضو جو ہے یہ صرف نماز کی شرط ہے.
صحیح, بالکل صحیح.
وضو نماز,
نماز کی شرط ہے. قرآن پاک
جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے.
فرض ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک.
اس کے بعد بالواسطہ ہے, براہ راست وضو کوئی عبادت تو نہیں.
صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح.
تو قرآن پڑھنے کے لیے یہ آسانی ہے, یہ میری رائے ہے, شاید بہت سے حضرات اس سے متفق نہ ہو, کیونکہ اردو میں سارا وضو وضو یا طہارت کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے, لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ طہارت کا ہونا شرط
شرط ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح.
اور طہارت کی وضاحت مل گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا اصحاب قباء سے, انہوں نے عرض کی حضرت ہم رفع حاجت کرتے ہیں تو پانی سے طہارت کر لیتے ہیں.
صحیح.
تو اگر طہارت ہو تو چھونا بھی
اور پڑھنا بھی درست ہے, اور تلاوت بھی کی جا سکتی ہے.
یہ میری رائے ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ لاہور سے ہیں سمیرا, ان کا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت مشکل میں ہوں, میری بیٹی پر اچانک ڈپریشن کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہیں, اس کے لیے دعا کیجیے. اور یہ دوسرا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی میری دو بہنوں کی شادی ہوئی لیکن وہ ناکام ہو گئی, اب وہ دونوں بہنیں پیروں کے پاس جاتی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا, ان کے لیے بھی دعا کریں.
پیروں سے تو کچھ نہیں ہوگا, اللہ سے دعا کریں.
اچھا جی,
اللہ ہر ایک کی سنتا ہے.
یہ ایک ہے, نامعلوم ہے, پتہ نہیں نام نہیں لکھا انہوں نے نہ ایڈریس لکھا ہے. یہ کہتے ہیں جی برتھ ڈے پر کیک کاٹنا اور خوشی منانا کیسا ہے؟ خوشی اس بات کی کہ سال خیریت سے گزر گیا.
ایک رواج ہے, اب اس کو کیا کیا جائے, کوئی اس میں اگر کوئی اس بات پہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ سال خیریت سے گزر گیا تو اچھی بات ہے,
اچھی بات ہے. ٹھیک,
اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی فرصت کا ایک سال اور کم ہو گیا
اور دھیان کرنا چاہیے
زندگی سے ایک سال اور منفی ہو گیا, اور زندگی سے جتنے دن گزرتے ہیں وہ ہمیں موت کے قریب لے جا رہے ہیں. اس پہلو سے دیکھیں تو
کہتے ہیں جی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی,
تو وہ خوشی خوشی نہیں رہتی, بلکہ احتیاط کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے
اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے.
بنیادی طور پر یہ یورپ کی یا ویسٹ کی ایک رسم ہے, کوئی اس کی
حیثیت صحیح نہیں.
کوئی کر لیتا ہے تو ایسا جرم بھی کوئی نہیں, کوئی نہیں کرتا,
مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا. صحیح,
ہاں اچھی بات ہے, اللہ کا شکر کیا جائے کہ سال خیریت سے گزر گیا. یہ بھی سوچا جائے کہ سال تو ہاتھ سے گیا, آنے والے وقت کو کیسے خرچ کر,
کیسے خرچ کروں. خود احتسابی ہونی چاہیے کہ پچھلے سال کیا کیا تھا, آئندہ کیا کرنے. یہ محمد لطیف اور آصف شوکت ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی اگر اپنے مرشد پاک کا وسیلہ دیا جائے اور اللہ پاک سے دعا کی جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اسلام میں ان سے یعنی کہ اپنے مرشد سے دعا کروانا کیسا ہے؟
کسی نیک بندے سے دعا کروانا مبارک ہے, اچھے لوگوں سے دعا کروائی جائے, کوئی حرج نہیں, لیکن دعا اللہ کریم سے کی جائے.
صحیح,
توقع اسی سے رکھی ہے. وسیلہ دینا شرن جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ دعا مانگتے ہیں یا آپ کسی نیک بندے کے وسیلے سے یا کسی نیک عمل کے وسیلے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اعمال نامے میں فلاں کام بڑی نیکی ہے, تو اس کو بھی آپ وسیلہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, اس کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما لے. لیکن دعا بہرحال اللہ
رب العزت سے جائے, بالکل صحیح,
اور اسی کو دینے والا سمجھا جائے.
سبحان اللہ, یہ مزارات پہ یا ان جگہوں پہ برکات ضرور
برکات ہوتی ہیں. اب آپ جگہ کا فرق ہوتا ہے, ہم یہاں بات کر رہے ہیں, یہ کمرہ اور شہر ہے, ہم مسجد میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے برکت ہوگی, وہ جگہ مختص ہے اللہ کے سجدے کے لیے. اسی طرح نیک لوگوں کی محفل میں برکت ہوتی ہے, نیک لوگوں کے مزار پہ بھی برکت ہوتی ہے, لیکن مزار سے نہ مانگا جائے, مانگا اللہ ہی سے جائے. کسی نیک جگہ پہ بیٹھ کر یا اچھی جگہ پہ مانگتے ہیں تو اس کی برکت تو لازمی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم, آخر میں حضرت جی کی کتاب نقوش حق سے, تصوف دین سے الگ چیز نہیں ہے, دین پر جو عمل ہم کرتے ہیں اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ تصوف ہے. تصوف سے مراد ہے کہ عظمت الہی کا ادراک, اپنی بے مائگی اور کم مائگی کا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں, سب کچھ وہی ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.